لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مدارس امامیہ پاکستان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے معروف پروگرام ہمارے مکتب میں میں ہوں آپ کا میزبان سید علی مہدی، اور آج ہم گفتگو کریں گے فلسفہ حج بیت اللہ کے ٹاپک پر. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حج بیت اللہ کی زیارت ہر سال حجاج کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام کا ہمارا ایک ایسا اصول ہے کہ جس کی طرف تمام مسلمانان عالم متوجہ ہیں، ہر سال بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور فرزندان توحید حج کر کے اپنے اتحاد سے مشرکین اور کفار کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں امت واحدہ کا تصور موجود ہے. اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، یہ حج جو ہے، ظاہر ہے کہ ہماری ایک اسلام کی ایک اہم عبادت ہے اور اجتماعی عبادت ہے. یہ بتائیے کہ یہ کن مثلا لوگوں پہ واجب ہے حج کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، حج ایک اسلامی عبادات میں سے، بلکہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج. کہتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو جامع العبادات ہے، یعنی دیگر عبادات کی روح اس کے اندر شامل ہے. جس طرح نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس، تو انسان یہاں سے چل کے خانہ کعبہ میں جاتا ہے، گھر اللہ کے گھر کے میں، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا زیادہ احساس ہوتا ہے. ویسے تو انسان جب
ہر وقت خدا ساتھ ہے، مگر وہاں جا کے،
ہاں، لیکن جب نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ہوتا ہے، لیکن ذرا کمزور ہوتا ہے ہمارے یہاں. یعنی
عقیدہ جو ہے،
ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ جب مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، یا مومن جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو دل مارکیٹ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے،
گھر میں اٹکا ہوا ہوتا ہے،
تو حج کے لیے جب نکلتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے نکلتا ہے، چونکہ تو زیادہ حاضری کا احساس ہوتا ہے وہاں پہ. دوسری چیز جو ہے وہ مثلا روزے ہیں، روزے میں اس طرح انسان بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہے، اس طرح حج کے جو مناسک ہیں وہ ذرا سخت ہیں، رش ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے آج کل. مثال کے طور پہ ابھی تو کرونا کی وجہ سے پچھلے سال اور اس سال حج میں وہ رش نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے تک جو ہے 20 سے 30 لاکھ تک کا مجمع ہوتا ہے. تو اس رش میں طواف کرنا، سعی کرنا، رمی جمرات کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے میدان عرفات میں، مینا میں،
مشکلات
تو اس پہ مشکلات میں رہنا ہوتا ہے تھوڑا سا انسان کو. یہ روزے کی طرح ایک طرح سے کہا گیا ہے، زکوٰۃ کی طرح اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک مہنگی عبادت ہے حج. ٹھیک ہے، آج کل بھی کم از کم 5 لاکھ کا تو ہے ایوریج، تو اس طرح ایک مہنگی عبادت ہے، تو مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے. جہاد کی طرح گھر سے دور جانا پڑتا ہے انسان کو.
جی جی.
تو دیگر جو عبادات ہیں اسلام کی، نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج اور جہاد وغیرہ، ان سب کی روح جو ہے وہ حج کے اندر شامل ہے، اس لیے اس کو جامع العبادات کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ حج جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہو اس راستے میں. استطاعت کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی استطاعت تو ہے مالی، کیونکہ ایک مہنگی عبادت ہے.
جی،
تو جس کے پاس مال ہے وہ حج کر سکتا ہے، اور مال بھی بنیادی ضرورت سے زیادہ ہو، ایسا نہ ہو کہ خود حج کرنے کے لیے چلا جائے، پیچھے گھر والے فاقے سے مر رہے ہوں. تو مال پہلی چیز مال ہے، استطاعت مالی. دوسری چیز جو ہے وہ ہے استطاعت جسمانی، کہ فزیکلی فٹ ہو.
صحیح،
کیونکہ حج کے مناسک ذرا مشکل ہیں، اس میں طواف کرنا اور سعی کرنا اور رمی کرنا، اس کے لیے فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے.
میں اس میں یہ آپ سے بات کروں گا کہ اس میں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جو حجاج جاتے ہیں زیادہ تر بزرگان جاتے ہیں، جوانوں کی تعداد ترقی،
یہ ہمارے یہاں زیادہ ہے. یہ برصغیر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں سے لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ بوڑھے جا رہے جاتے ہیں. اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے البتہ، اب جوان کافی جانے لگے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ حج جو ہے وہ زندگی کا آخری پروجیکٹ ہے.
اچھا،
مرنے سے پہلے ہم جا کے وہاں سے 0 میٹر ہو کر آئیں.
اچھا، اچھا.
اور پھر کوئی گناہ نہیں کریں گے.
سبحان،
جبکہ بہت سے ممالک میں آپ دیکھیں، ایران میں دیکھ لیں آپ، انڈونیشیا میں دیکھ لیں آپ، ملیشیا میں دیکھ لیں، انڈونیشیا میں تو ان کے یہاں ایک رسم ہے، جو کہ کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں ایک رسم ہے کہ شادی سے پہلے حج کرنا ضروری ہے.
اچھا،
تو ان کے جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ جوان آتے ہیں. ڈونیشنز کو دیکھیں گے آپ حج میں تو وہاں جوان زیادہ آپ کو نظر آئیں گے, ہمارے یہاں سے بوڑھے زیادہ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, حج تو بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے, حج تو ویل چیئر پہ بھی ہو جاتا ہے,
صحیح
ٹھیک ہے نا, لیکن وہ حج جو ہے وہ اپنی روح کے مطابق نہیں ہو سکتا اور اس حج کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. دیکھیں ایکٹیویٹی جو ہے نا ماناسی کے حج جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کو ایک جوان انجوائے کر سکتا ہے, اس کی روح کو درک کر سکتا ہے. اسرار حج جس کو کہا گیا, تو اس اسرار حج کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو ہیلدی ہو, ایکٹیو ہو. ایک انسان بوڑھا ہے, کچھ لوگ پکڑ کے اس کو ویل چیئر پہ طواف کرا لیتے ہیں, ہوتا تھا طواف, وہ رمی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا اس رش میں, وہ کسی کو اپنا وہ بنا دیتا ہے,
نائب
بنا دیتا ہے, وہ جا کے اس کی جگہ رمی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ حج ہو گیا, جی ہاں ہو گیا, قربانی ہو گئی, ہاں ہو گئی, چلو بھائی آرام اتار دو, حج ہو گیا, مبارک ہو. لیکن جو جوانی میں حج کرنے کی بات ہے, ہر عبادت کے لیے کہا گیا, جو جوانی کی بات ہے وہ بڑھاپے کی تو نہیں ہے. تو اگر جوانی میں انسان حج کرے گا تو حج کو انجوائے کرے گا, حج کے فلسفے کو سمجھ سکے گا, حج کے اسرار کو سمجھ سکے گا, اور حج کے علاوہ, حج تو ایک واجب عمل ہے اور اس کے مناسب ہیں واجب, لیکن حج کے علاوہ جب آپ جا رہے ہیں مکہ, جب آپ جا رہے ہیں مدینہ, یہ وہ سرزمین ہے جو جہاں اسلام کی تاریخ ہے, چپے چپے پر, گلی کوچے کے اندر ایک ایک مقام ہے, تاریخی ہسٹوریکل پلیسز ہیں, وہاں پر جوان ہی جا کر اس کو انجوائے کر سکتا ہے.
یہاں یہ زیارات ہیں, بڑی زیارات ہیں رسول خدا کی, جی جی, میں زیارت.
آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ گرمی تو ویسے وہاں شدید ہوتی ہے. اب آپ گرمی میں گئے, ایئر کنڈیشن بس کے اندر اتر گئے, اترنے کے بعد روڈ کے اوپر اتار دیا گیا, اتار کے آپ کو کہا گیا کہ یہ ہے سامنے غار حرا,
جی
ٹھیک ہے. اب آپ ایئر کنڈیشن بس سے نکل کے نیچے اترے, ویسے آپ کو اتنی گرمی لگ رہی ہے, اب آپ گرمی میں اتر گئے,
جی,
اور اس میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ سامنے ہے غار حرا. اب غار حرا میں اوپر جانے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے چاہیے, ٹھہر کے رک کے, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, بہت اچھی نہیں بنی ہوئی ہیں لیکن بنی ہوئی ہیں, درمیان میں پانی بھی مل رہا ہے, کولڈ ڈرنک بھی مل رہی ہے, پیسوں سے فری نہیں لیکن ہے, بیٹھ سکتے ہیں, کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں, کرتے کرتے آپ پہنچیں گے ایزی ہو کر 2 گھنٹے میں ٹاپ پہ جاتے ہیں, پھر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں نیچے آتے ہیں. تو اب یہ 2 گھنٹے کا سفر اوپر کون کرے گا؟
جی ظاہر ہے پھر
جوان ہی کرے گا, بوڑھا تو دور سے دیکھ لے گا, ہاں یہی ہے غار حرا,
جی بالکل.
لیکن جب جوان انسان چڑھتا ہے اور اوپر جاتا ہے, یہ مناسک حج میں شامل نہیں ہے,
جی,
لیکن ایک مقام ہے نا,
ایک مقام ہے,
جب وہ اوپر جاتا ہے اور پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے اس جگہ پر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے,
عبادت
کیا کرتے تھے, اور یہاں سے ایک دریچہ ہے جس سے سامنے جو ہے وہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے.
اچھا,
اب نظر نہیں آتا, اب کلاک ٹاور نظر آتا ہے.
اچھا, کلاک ٹاور,
لیکن بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے, تو اس کا ایک لطف ہے,
جی,
ایک زحمت کرنے کے بعد انسان اوپر پہنچ جاتا ہے اور پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو ایک لطف آتا ہے, اس کو وہ چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول یہاں پر بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. تو دیکھیں, چیزوں کے لیے جو ہے وہ انسان کے لیے فٹ ہونا ضروری ہے فزیکلی, تو مالی استطاعت بھی ضروری ہے, جسمانی استطاعت بھی ضروری ہے, سیاسی استطاعت بھی ایک ہوتی ہے, کوئی اور ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حج پہ نہیں جا پاتے آپ, جیسا آج کرونا کی وجہ سے نہیں آ رہے,
صحیح
ٹھیک ہے, یا عراق پر پابندی لگا دی گئی تھی پچھلے سال کہ عراق کے حجاج نہیں جا سکتے, یا مثلا یمن کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے وہ نہیں جا سکتے. تو یہ بھی ایک ہے کہ اس طرح کی پابندیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ حج پہ نہیں جا سکتے. ایک حدیث پہ میں ختم کروں گا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود کہ نہ وہ بیمار ہے, نہ وہ غریب ہے, نہ اس کو کسی ظالم حکمران نے روکا ہوا ہے, اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے وہ یہودیت پر مرے یا نصرانیت پر مرے, یعنی وہ اسلام پہ نہیں مرے گا استطاعت کے باوجود. کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس وسائل ہیں, سب کچھ ہیں,
نہیں جاتے,
وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں, وہ کینیڈا جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, نہیں موقع اگر مل رہا ہے تو حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں. تو یہ بدبختی ہے, انسان کی موت آ جائے گی, مر جائے گا, تو اس کے اوپر حج واجب ہے, وہ نہیں کر پائے گا وہ.
صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مناسک کے حج ہے, اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ مناسک کے حج ہیں خصوصاً,
مناسک کے حج کا مطلب حج کے وہ اسٹیپس جو حج کو مکمل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں,
ان میں کیا پیغام؟
ان میں پیغام ہی پیغام ہے, اگر اسے پیغام کو بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے, پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر, ہر چیز کے اندر. مثال کے طور پر ایک انسان احرام پہنتا ہے, جو عام مردوں کے لیے کہا گیا کہ سلا ہوا لباس نہ پہنے. تو یہ جو لباس ہے جو دو ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا اس نے نیچے لپیٹ لیا ایک اوپر ڈال لیا, یہ کسی علاقے کا لباس نہیں ہے. یہ لباس جو ہے یہ آئیڈینٹی ہے کہ آپ یہ شلوار قمیض یہ پاکستان کا لباس ہے, یہ پینٹ شرٹ ہے اپنا علاقے, یہ ہماری ریجنل آئیڈینٹی ہے. جب ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی ریجنل آئیڈینٹی کو ختم کر دیا اور ہم نے ایک ایسا لباس پہن لیا جو کسی علاقے کا نہیں ہے بلکہ یہ کفن سے زیادہ مشابہ ہے.
کفن سے زیادہ
اس کا ایک اجتماعی پہلو ہے, ایک انفرادی پہلو ہے.
جی.
انفرادی پہلو یہ ہے کہ یہ کفن سے مشابہ ہے. تو جس طرح آج ہم یہ دو ٹکڑے پہن کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور لوگ ایئرپورٹ پہ آ کے سی آف کر رہے ہیں, ہر بار پھیلا رہے ہیں, تو اسی طرح لوگ جو ہے کندھے پہ اٹھا کے لے کر جائیں گے
اور وہ بھی آخری مقام
اور وہ سی آف کر کے واپس آ جائیں گے.
جی.
اور اس کے آگے پھر بقور انیس کے ہے کہ ہم ہوویں گے اور قبر کا کونا ہوگا.
کونا.
تو ایک انفرادی پہلو ہے اس کا کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا یہ کسی علاقے کا لباس نہیں ہے. تو پورے عالم اسلام سے جب لاکھوں افراد جاتے ہیں اور وہ ایک ہی جیسے لباس میں طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, تو ایک میسج جاتا ہے کہ ہم ایک امت کا حصہ ہیں.
جی.
بقول اقبال کے کہ اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفیٰ بھی ہے. ٹھیک ہے. یا بتانے رنگ و بو کو چھوڑ کے ملت میں گم ہو جا. تو یہ احساس جو ہے یہ ہوتا ہے. تو ایک ایک چیز کے اندر خانہ کعبہ ہے مثلا, اس کے لیے ہم طواف کر رہے ہیں. یہ کعبہ وہ ہے جو عالم اسلام کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا انسانوں کی عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے. تو ہمارا مرکز وہ ہے. اب ہم نے کیا کیا, اپنے الگ الگ مرکز بنا لیے. عالم اسلام تقسیم ہو گیا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مرکز ہے. وہ اپنے مرکز کا طواف کر رہا ہے اصل میں, جبکہ کہا گیا کہ یہاں آ کے طواف کرو اللہ کے گھر کا طواف, تاکہ ایک یونٹی نظر آئے, ڈسپلن نظر آئے امت کے اندر. یعنی امت اگر ہے تو اس کے اندر ڈسپلن ہونی چاہیے نا.
جی.
تو وہ ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو وہاں پر وہ چیز نظر آتی. سعی ہے مثال کے طور پر صفا و مروہ کے درمیان, تو وہ سعی کیا ہے, وہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. حضرت حاجرہ نے جناب اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں کوہ صفا میں جا کے آواز دی, پھر مروہ میں گئیں, پھر آئیں, پھر خیال آیا بچے کا, پھر واپس آئیں, پھر گئیں, پھر سات چکر آپ نے لگائے. تو آپ دیکھیں
تلاش میں انہوں نے مسلسل,
یعنی ایک اللہ کے نبی حجت خدا یا ایک بچہ ہے اس, تو ان کے لیے تو اولاد بھی ہیں, تو ان کی جان بچانے کے لیے انہوں نے سعی کی, یعنی کوشش کی. یہ کوشش اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک خاتون جو سیاہ فام تھیں, کنیز تھیں,
جی
ٹھیک ہے, ان کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے کہا قیامت تک اس کو کاپی کرو.
سبحان اللہ.
ہر انسان اس کو کاپی کرتا ہے. پیغمبر ختمی مرتبت بھی اگر حج کرتے ہیں تو اس عمل کو کاپی کرتے ہیں.
صحیح میں ایک مقام ایسا آتا ہے وہاں ذرا تھوڑا سا تیز چلنا پڑتا ہے.
جی.
پڑتا ہے. یہ بھی کہہ دیا خدا.
یہ بھی جہاں پہ حضرت حاجرہ جو ہے ذرا تیز دوڑی تھی تو وہاں کہا گیا مردوں کے لیے البتہ وہ کہ وہاں پر جو ہے وہ جب صحیح کریں گے تو ہر والا کریں, ہر والا نے ذرا تیز دوڑے جیسے نشے میں ایک دم تیز ہو جاتا ہے انسان, تو جس طرح وہ دوڑی تھی جو ہے وہ اس طرح
خدا نے
کاپی کرنا ہے اس کو. تو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جو سعی ہے یعنی ہماری جو کوششیں ہیں وہ کیا کبھی کسی اور کے لیے بھی ہوتی ہیں, یا ہماری ساری سعی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے, اپنے پیٹ کے لیے, اپنی جیب کے لیے ہوتی ہے. زندگی میں انسان کو کسی اور کے لیے بھی سعی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. میدان عرفات ہے. میدان عرفات جو ہے وہ میدان ہے کہ جو بروز حشر, اصل میں میدان حشر کا جو میدان حشر کا جو اسٹیج ہوگا سمجھ لیں وہ میدان عرفات ہوگا.
اچھا.
ٹھیک ہے. اس وقت جو 20 لاکھ 30 لاکھ حاجی وہاں نظر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے انسان یہاں پر آئے ہوئے ہیں, لیکن میدان محشر کے اندر تو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ہوں گے. تو سارے انسانوں میں کیا یعنی افراتفری کی کیفیت ہوگی, نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی, تو اس کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ.
میدان مینا ہے. مینا میں قربان گاہ ہے. قربانی خود ایک اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے. یا رمی ہے, شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. وہاں شیطان تو نہیں کھڑا ہوا ہے لیکن وہ سمبولک شیطان, کہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کو جب بہکانے کے لیے آیا تو انہوں نے پتھر مار کے بھگایا. ہماری زندگی میں شیطان آتا ہے تو کیا ہم اس کو پتھر مارتے ہیں یا ویلکم کرتے ہیں, یا ہم سمبولیکلی جا کے پتھر مارتے ہیں اور پریکٹیکلی ویلکم کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو ایک ایک عمل کے اندر جو ہے وہ پیغام موجود ہے, اس کو کہتے ہیں اسرار حج. کہ حج جو ہم نے کر لیا فقہی جو احکامات ہیں اس کے مطابق تو حج ہو گیا, لیکن کیا اس حج کے فلسفے کو ہم نے سمجھا؟ ایک طویل روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے اس حوالے سے, جس میں امام نے ایک ایک عمل کے فلسفے کو بھی بیان
کیا.
ٹھیک ہے, ایک ان کا صحابی حج کر کے جب واپس آیا تو امام نے پوچھا تم نے احرام باندھا؟ اس نے کہا باندھا. آپ نے فرمایا تم نے یہ سوچا؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو نہیں سوچا. طواف کیا؟ جی کیا. یہ 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 اس پر یہ غور کیا؟ اس نے کہا نہیں یہ تو غور نہیں کیا. ایک طویل حدیث ہے.
جی جی.
آخر میں وہ کہتا ہے پھر جب یہ میں نے امام سے یہ سارا فلسفہ سنا تو پھر میں سوچا میں نے تو حج کیا ہی نہیں.
اچھا.
میں تو ایسی ایکٹیویٹی کر کے آ گیا, پھر دوبارہ حج کرنے کے لیے گیا.
ویسے اسی سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو ماشاء اللہ حج کلاسز ہوتی ہیں, تو وہاں پر یہ سارے جیسے آپ نے عرض کیا بتایا سارا, تو یہ ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے سب مناسک حج اور اس کی وجوہات اور سب
چیزیں؟ انفارچونیٹلی بہت کم بتایا جاتا ہے. جو ٹریننگ کی کلاسز ہوتی ہیں ایک تو بہت کم ہوتی ہیں,
اچھا
زیادہ نہیں ہوتی, اور ان کے اندر زیادہ تر فقہی مسائل پہ زور ہوتا ہے.
اچھا.
اور لوگ بھی اصل میں یہی سننا چاہتے ہیں کہ ان کا حج جو ہے صحیح ہو جائے کسی طرح.
صحیح ہو جائے.
مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب ان کو بتایا جا رہا ہے ٹریننگ کلاس کے اندر کہ آپ کو جو ہے وہ طواف کس طرح کرنا ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے. اب ان کو کہا گیا یہ آپ کا جو کاندھا جو ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے, اس سے ہلنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو طواف کرنا ہے کہ کندھا ادھر ادھر نہ ہو. رش بھی ہوتا ہے وہاں پر, دھکا بھی لگتا ہے, لیکن آپ کا کندھا جو ہے وہ اس طرف ہو. اگر یہ ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کا حج گیا.
صحیح.
ٹھیک ہے, اتنا ڈرا دیا گیا اس کو کہ اب وہ جو طواف کر رہا ہے تو روبوٹ کی طرح کر رہا ہے.
اچھا.
کہ کندھا جو ہے یہ ادھر ادھر
نہیں ہو.
تو اس کی توجہ اس طواف کے فلسفے کی طرف نہیں ہے, وہ کعبے کی عظمت کی طرف نہیں ہے, عظمت الہی کی طرف نہیں ہے, جو زبان سے وہ جملے کہہ رہا ہے اس کی طرف نہیں ہے. اس کی توجہ پوری کیا ہے؟
صرف کاندھا,
کہ کندھا ادھر ادھر نہ ہو جائے ورنہ حج گیا. ٹھیک ہے. یا اسی طرح مثلا بعض جو حج کے وہ ہیں مناسک, اس کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ کفارہ آ جاتا ہے.
اور کفارے سے بہت ڈرتے ہیں.
اچھا, ہر جو وہ ہے غلطی اس کا کفارہ دم نہیں ہے. دم کا مطلب بکرا دمبا ذبح کرنا. تو ہر کفارہ جو ہے وہ دم نہیں ہے, مختلف طرح کے کفارے ہیں, بعض میں صرف استغفار کہنا بھی ہے.
اچھا.
ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات لوگوں کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ ان کے خواب میں بھی بکرا ہی نظر آتا ہے کہ
اگر کچھ ہو گیا تو بکرا سے
بکرا بہت سارے دینے پڑیں گے. تو زور زیادہ تر جو ہے وہ فقہی احکام پر ہے, لیکن اب تو آسانی ہے, اب چیزیں انٹرنیٹ پہ دستیاب ہیں, بہت سے علماء کی تقریریں ہیں, کتابیں ہیں ایسی جو فلسفہ حج پر, اسرار حج پر ہیں. تو جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ حج جو ہے وہ روح کے ساتھ ہو.
ایک سوال ہے کہ برات از مشرکین جو ہے حج کا حصہ ہے, اس کے بارے میں فرمائیے کہ مشرکین سے بیزاری.
مشرکین سے برات کا اعلان جو ہے وہ بظاہر تو فقہی اعتبار سے تو مناسک حج میں شامل نہیں ہے, لیکن حج کی روح میں سے ایک چیز یہ بھی ہے.
اچھا.
جب پہلا حج واجب ہوا اسلام میں, جس میں پیغمبر اکرم خود تشریف لے کر نہیں گئے تھے, تو اس وقت سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں, ابتدائی آیتیں. سورہ توبہ کا نام سورہ برات ہے, اور یہ برات کا مطلب ہے بیزاری. ٹھیک ہے, براءت من اللہ ورسولہ, کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے. کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے. اور ان کو 4 مہینے کی وارننگ دی گئی کہ 4 مہینے تک وہ رہ سکتے ہیں حرم, حدود حرم میں, اور اگر وہ اسلام قبول کر رہے تھے تو ٹھیک ہے, ورنہ حدود حرم سے باہر نکل جائیں. تو یہ وارننگ اتنی سخت تھی کہ خداوند عالم نے اس سورے میں, سورہ توبہ میں بسم اللہ کو شامل نہیں کیا, کیونکہ بسم اللہ کا آغاز رحمان الرحیم سے ہوتا ہے. تو مشرکین سے برات کا, بیزاری کا اعلان اللہ کے رسول نے کروایا, اللہ نے کروایا قرآن کی آیتوں کے ذریعے. تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا کہ ہمارا جو حج ہے وہ زیادہ تر فقہی مسائل کے گرد گھومتا ہے, اور اس کا اسرار, اس کا فلسفہ جو ہے اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے, پورے عالم اسلام کی نہیں. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے اس طرف متوجہ کیا.
اچھا.
کہ براءت از مشرکین بھی ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر موجودہ دور کے جو کفار اور مشرکین اور اسلام دشمن قوتیں ہیں، استعماری طاقتیں ہیں، ان کے خلاف براءت کا اعلان کرنے کے لیے کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے وہاں جا کے نعرے لگائے، خانہ کعبہ کے اندر نہیں، باہر سڑک پر، اور کئی سال تک ایسا کرتے رہے، یہاں تک کہ بالآخر ایک سال ایسا ہوا کہ ان پر فائرنگ کی گئی، 500 کے قریب حجاج کو شہید کیا گیا صرف اس جرم میں کہ انہوں نے وہاں پر مشرقین سے بیزاری کا اعلان، یا موجودہ دور کے جو استعماری تاغوتی طاقتیں ہیں امریکہ اسرائیل، اس سے بیزاری کا اعلان کیوں کیا؟ حالانکہ یہ تو اسلام کی روح ہے، تو یہ برات از مشرقین جو ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے،
بہت اہم حصہ،
بہت اہم حصہ یقیناً.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنی بہترین گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے اور انشاءاللہ اس کی اصل روح کے ساتھ نصیب کرے کہ جس کے لیے ہم دعا گو ہیں پروردگار سے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.